رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها.
عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. طٰہٰ شمیم اور حسن زیدی کا سلام قبول کیجیے. آج کے اس پروگرام میں ہم ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ سامعین کو پسند آئے گا.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات.
سامعین، آج ہم 8 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں اس نورانی اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو ہمارا مونس اور ہمدم قرار دے. رمضان کا مبارک مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے مانوس ہونے کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم سے فکری اور عملی استفادے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں روزہ دار دعا و عبادت کے ذریعے اپنے اندر معنوی اور روحانی آمادگی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو درک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. حقیقی روزہ دار پرخلوص روزے اور دعا و عبادات کے ذریعے قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور رابطہ قائم کرتا ہے، اور قرآنی ہدایات کے ذریعے اس رابطے کو محکم اور مضبوط بناتا ہے. ماہ رمضان کی دعاؤں میں کتاب ہدایت کی حیثیت سے قرآن اور اس سے مانوس ہونے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا میں ارشاد ہوتا ہے، اللہم وفقنی فیہ لقراءت آیاتک، اے اللہ مجھے ان دنوں میں قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اور ماہ رمضان کے 20ویں دن کے دعا میں یوں وارد ہوا ہے، اللہم وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، اے اللہ مجھے اس ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. اس دعا میں تلاوت قرآن اور قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کرنے پر توجہ دی گئی ہے، کیونکہ لفظ تلاوت کے معنی کسی بھی طرح کے تردد اور جھجک کے بغیر پیروی کرنے کے ہیں. واضح سی بات ہے کہ اس کی توفیق قرآن کریم سے حقیقی طور پر مانوس ہوئے بغیر ممکن نہیں ہوتی. قرآن سے انس یا مانوسیت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. اور اسی بنا پر اس مہینے میں تلاوت قرآن سے مانوس ہونا چاہیے، اور قرآنی آیتوں میں غور و فکر اور اس کے معنی و مفاہیم سے فکری اور عملی استفادہ کر کے اپنے معنوی و روحانی کمال میں اضافہ کرنا چاہیے.
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور اولیاء خدا قرآن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور اس سے الفت و محبت رکھتے تھے. یہ حضرات صرف قرآن کی تلاوت پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی آیتوں میں تدبر اور غور و فکر کرتے تھے. قرآن کریم کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے لہن اور آواز میں پڑھتے تھے، اور ان کے مفاہیم پر توجہ کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کا عزم رکھتے تھے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کی آیت سینکڑوں بار آئی ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام جب بھی تلاوت و قرآن کے وقت اس آیت پر پہنچتے اور اسے پڑھتے تو فوراً کہتے، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ تیری دعوت و حکم پر حاضر ہیں. حضرت امام علی بن مسر رضا علیہ السلام قرآن کریم سے اتنا مانوس تھے کہ ہر 3 دن میں ایک بار پورے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں جو آیت بھی پڑھتا ہوں اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرتا ہوں اور اس کے موضوع اور شان نزول پر توجہ دیتا ہوں. اس بنا پر ہر 3 دن میں ایک بار پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ورنہ 3 دن سے کم میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا.
عليك يا أجمل خلق الله.
خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان دلوں کے باغ میں قرآنی کلیاں کھلنے کا موقع ہے. جب عاشق اپنے محبوب کی خاص توجہ کا مرکز قرار پاتا ہے اور اس کے جمال زیبا میں محو ہو جاتا ہے اور پھر قلب و روح کو جلا دینے والے کلام یار سے زیادہ لذت بخش کوئی اور چیز نہیں ہوتی. اور قرآن بھی دلدار کا ایسا ہی کلام ہے جو دل بے قرار کو پاکیزہ فطرت کی جانب پلٹنے کی دعوت دیتا ہے.
سامعین, انسان ماہ رمضان کے مہینے میں قرآنی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت سب سے بڑی عبادت شمار ہوتی ہے. تلاوت قرآن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بہت کم عبادتیں اس منزل پر پہنچ سکتی ہیں, کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و فکر نیک اعمال کا سرچشمہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے, رات کو اٹھو مگر ذرا کم, آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھو. اور تمام مسلمانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو.
ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن اور اس کی مادی و معنوی برکتوں سے استفادے کا بہترین موقع ہے. تلاوت قرآن قلب مومن کا زنگ صاف کر دیتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے. کسی نے پوچھا اسے کس چیز سے سیکل کیا جائے تو فرمایا قرآن کریم سے. تلاوت قرآن گھر کو نورانی بنا دیتی ہے اور اس سے رزق میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بناؤ. جس گھر میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے اس میں خیر و برکت بھی بڑھ جاتی ہے اور مکینوں کو نعمت الہی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرآن کی ہر آیت اور سورت کی مخصوص خصوصیات ہیں جس کے دنیاوی مشکلات کو دور کرنے, بیماریوں کے علاج اور غم و پریشانی سے نجات میں بھی حیرت انگیز اور بے مثال اثرات ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ بیمار پر 70 بار سورہ حمد کی تلاوت تکلیف میں آرام و سکون کا باعث ہوگی.
سامعین, ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر سر پر سیب کی ٹوکری رکھ کر کوچہ بازار میں نکل جاؤ تو تمہیں کوئی طاقت و توانائی حاصل نہیں ہوگی, بلکہ تمہاری توانائی کم ہو جائے گی اور تم تھک جاؤ گے. لیکن اگر ٹوکری سے اٹھا کر ایک سیب بھی کھا لو تو تمہیں طاقت و توانائی حاصل ہو جائے گی. قرآن کریم بھی ٹوکرے میں رکھے ہوئے سیب کی مانند ہے کہ اگر اس کی آیتیں ہمارے قلب و روح میں سرایت کر جائیں اور اسے زندگی میں بروئےکار لایا جائے تو انسان کو طاقت اور علم و معرفت حاصل ہوگی. رمضان کا مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی معنوی و مادی برکتوں سے استفادے کی راہ ہموار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت پر زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض اہل معرفت اس مہینے میں کئی بار قرآن ختم کرتے ہیں اور اس کا ثواب ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نظر کرتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے بہت مانوس تھے، آپ 24 گھنٹوں میں بالخصوص نماز شب کے وقت قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جس زمانے میں فرانس میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت اکثر صحافی اور مختلف ذرائع ابلاغ کے نمائندے انٹرویو کے لیے آیا کرتے تھے، وہ اپنے کیمرے تیار کرنے میں تقریباً 10 یا 15 منٹ لگا دیتے تھے۔ آپ اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ وہاں موجود بعض افراد جب کہتے تھے کہ انٹرویو کی تیاری کیجئے، یعنی فی الحال قرآن نہ پڑھیے، تو فرماتے تھے کہ کیا چند منٹ برباد ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان سے کچھ روز قبل حضرت امام خمینی اپنے مد نظر افراد کے لیے قرآن خوانی کا حکم دیتے تھے۔ آپ بیماری کے زمانے میں بھی نماز سے پہلے اور 2 نمازوں کے درمیان پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک میں ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن و دعائیں پڑھ سکیں۔ آپ ہر 3 دن میں 1 قرآن ختم کر دیتے تھے۔
عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں آپ کے خادم حاجی ابراہیم نجفی کہتے ہیں کہ میں عام طور پر حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ حضرت امام خمینی نے مجھے کئی بار تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن مجھے بلوانے کے لیے ایک شخص کو میرے پاس بھیجا، لیکن میں نے توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ دوبارہ وہی آدمی مجھے بلانے کے لیے آیا اور کہا کہ امام خمینی آپ کو بلا رہے ہیں، ان کو تم سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ انہیں مجھ سے کیا کام ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا کہ شاید وہ مجھ سے خفا یا رنجیدہ ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آقا نے مجھ سے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کو ان کے پاس بلا کر لے جاؤں۔ میں اٹھا اور امام خمینی کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا حاجی ابراہیم خادم نجفی۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے کاموں میں میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا آقا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا جلد ہی تم سب سیکھ لو گے، اطمینان رکھو، یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہاں مجھے تم سے لگاؤ ہے، محبت ہو گئی ہے، تم کتنا کام کر سکو گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم مومن انسان ہو۔ میں جب بھی حرم جاتا ہوں تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، اس واقعے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ تلاوت قرآن کی برکات میں سے ایک صالحین سے ملاقات، ان کی ہم نشینی اور ان کی خدمت کا موقع حاصل ہونا بھی ہے، جیسا کہ حاجی ابراہیم خادم نجفی کے ساتھ ہوا۔ ابراہیم خادم نجفی کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں تلاوت قرآن کی برکت کے نتیجے میں امام خمینی رحمۃ اللہ جیسی عظیم شخصیت سے ملاقات اور خدمت کا موقع نصیب ہوا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يوم ملجأ آملين برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھ کو یتیموں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے، مسلمانوں کو سلام کرنے اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف عطا کر دے۔ اے تمام آرزو مندوں کی پناہ گاہ، تجھے تیرے لطف و انعام کا واسطہ۔ ایمان کی دولت سے سرشار خدا کا بندہ اس دعا میں کچھ اخلاقی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے میں اسلام کے منظور نظر مقاصد کی تکمیل کے لیے الہی امداد کا طالب ہے۔ وہ اپنے اندر انسان دوستی اور بندگان خدا کے ساتھ ہمدردی اور ہم نشینی کے جذبے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی انانیت اور کبریائی کی روح کچل کر تواضع اور انکساری کی روح زندہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ دراصل اسلام نے سماجی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے صرف زبانی تھیوریوں پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ عملی دائروں میں ایک کامل دستور حیات پیش کر کے خود انسانی وجود میں احساس ذمہ داری ودیت کی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے معاشرے کے محروم طبقوں کی مشکلات کو محسوس کریں اور بھکمری یا قحط کی مانند معاشرتی مشکلات کو حل کرنے کی فکر کریں۔ کہتے ہیں بہت سی مشکلات تجربے کے محتاج ہیں۔ روزوں کے دوران چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس روزہ داروں کے یہاں انسان دوستی کا وہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ اس مہینے میں انسانی ہمدردیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں نے ایک طرف سماجی انصاف کی راہ ہموار کر دی ہے تو دوسری طرف انفاق کے جذبے بیدار کر کے معاشرے میں اقتصادی توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں زرندوزی، احتکار اور اسراف سے پورا اقتصادی نظام مفلوج ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ انفرادی قوتوں اور صلاحیتوں کو اشتراکیت کی زنجیروں میں جکڑنا اور مادی ترقیوں کی ایک اہم راہ مسدود کر دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اقتصادی توازن کی برقراری کے لیے اسلام نے معنوی جذبوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ بیٹھنے، انہیں افطار کرانے، شفقت و ہمدردی سے پیش آنے اور یتیم و بے سہارا بچوں کی دلجوئی اور خبرگیری میں ایک ایسی لذت ہے جو خدا ترس روزے داروں سے پوشیدہ نہیں۔ مومنین اس سلسلے میں اپنے مذہبی رہنماؤں کی سیرت کو اسوہ و نمونہ قرار دیتے ہیں، خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اپنی اسی عدل پروری کے باعث شہادت کا جام نوش کرنے والے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس سلسلے میں بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ وہ معاشرے کے نادار طبقوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے اور انہی کی جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے دینی پیشواؤں کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور